لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال الله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسئل عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. رواه أصحاب الستة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين يوم ولدت فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. أخرجه الثقات بأسانيد عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کتابی شکل میں امت کو آخر زمان تک دیا ہے، اور جن اور ان سب کو اس کی ہدایت کا پابند فرمایا ہے. یا معشر الجن والانس، خطاب اس طرح ہوتا ہے، اور کل کائنات کو خطاب ہے. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دين يهي هي اور اسی کے غلبے کا اعلان ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر، رسول الثقلین، امام القبلتین، نبی الانس والجان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ. ہر طرح چھوٹی بڑی نبوتیں آپ پر ختم کر دی گئی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كتاب عظيم کی تفسير رب العزت نے پیغمبر کی حیات سے فرمائی. ذکر الرسول، خدا کی یاد کا سب سے بڑا تذکار، خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کا سب سے عظیم ہستی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. جب تک پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ ہو ایمان معتبر نہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اطاعت اور فرمان بزاری لازم ہے. واطیع الله واطیع الرسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، لائیو شریعت، آپ کے ذریعے خدائی احکام، اوامر و نواہی کو اپنا لیا جائے. اور یہی عین اسلام ہے اور عین دین ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو بہت نقصان ہوگا. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کا اتباع، پیغمبر کی فرمانبرداری وہ واضح ہے، ایسے احکام نہیں ہیں، ایسے قاعدے اور ضابطے نہیں ہیں جو امت کے لیے دقت آمیز ہو. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں تم پر کوئی دقت اور گرانی نہیں چھوڑی گئی. ملت ابیکم ابراہیم، جانا پہچانا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طور طریقے پر تھے. وسماکم المسلمین، تمہاری اسلامی تاریخ ان سے وابستہ ہے. من قبل وفی ہذا، پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدنا علیکم، اسی کے پیغمبر گواہ ہے. وتكونوا شهداء على الناس، تم بھی اس حقانیت اور اس سچائی کے گواہ بنو گے. لیکن ضروری ہے کہ فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ، نمازوں کی پابندی کرو، زکات خوب دو اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے رہو. وہ مولاکم، وہی تمہارے کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی قریب اور دور سے سننے والے ہیں، وہی اولیاء اور انبیاء کی مدد کرنے والے ہیں، وہی فرشتوں کو مقرب بنانے والے ہیں. مشکلات پریشانیاں وہی سے حل ہوتی ہیں. وہ مولا کو، تفسیر ابن کثیر میں اس کے ذیل میں ہے، وہ مولا کو، اے ناصرکم و مظفرکم علی اعدائکم، وہی تمہارے مددگار ہے اور دشمن پر تمہیں فتح دینے والے ہیں. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا زبردست کارساز اور زبردست مددگار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، سیرت پاک کا روشن باب ہے. آپ کی زندگی جاویداں ہے، آپ کی حیات تعمیر انسانیت کی معراج ہے، آپ کی تشریف آوری کونین کے لیے سرور ہے، پر نور ہے، اجر و ثواب کا ایک عظیم مینار ہے. تمام اندھیریاں جہالت کی، کفر کی، شرک کی، بے دینی کی آپ کی تشریف آوری سے چھٹ گئی ہے. آپ کی تشریف آوری کی ضیا پاشیاں، انوار اور برکات لا تعد لا تحصى ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو نور سے بھر دیا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ خالق السماوات والارض. کیونکہ عدم نیس، وجود کا نہ ہونا سب سے بڑا اندھیرا ہے. وجود دے کر پیدا کر کے اور تمہیں نیز سے ہست میں عدم سے وجود میں لا کر سب سے بڑی روشنی ظاہر فرمائی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية جس دین اور شریعت کے ساتھ پیغمبر مبعوث ہوئے اس دین کا بھیجنے والا اس کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین وہ نور ہی نور ہے. صحیح مسلم میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا ہے, فرمایا نور النورا وہ تو ایک نور ہے کیسے دیکھے جائے. اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا وہ بھی نور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اللہ کے دین کو اپنی سازشوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں. واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. یہاں بے اتفاق مفسرین نور سے مراد اسلام ہے, ایمان ہے یا قرآن ہے, اور تینوں کا ثبوت قرآن میں. نورهم يسعى بين ايديهم, یہاں ایمان مراد ہے کیونکہ کافر اور منافق کو نہیں دیا جائے گا بوجہ ایمان نہ ہونے کے. آمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب کو جو نور کی طرح ہم نے نازل کیا. یہ بالاتفاق قرآن مراد ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اسلام مراد ہے, قرآن اسلام ایمان, یہ تینوں نوری نور ہے اور پیغمبر نور النور. لیکن ایسا نور النور جو بشر اور انسانیت کا معراج. قل سبحان ربی, آپ فرماؤ جیسے میرے رب کی الوہیت کی پاکی مسلم ہے, هل كنت إلا بشرا رسولا, میں نہیں ہوں مگر یقینا بشری پیغمبر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, اللہ چونکہ مسلمانوں کے دوست ہیں اور دوست دوست کو مشکل سے نکالتا ہے, دوست اباشد کی گیرد دست دوست, دوست اباشد کی گیرد دست دوست, در پریشان حالیوں درماندگی. دوست خود غرض کا نام نہیں ہے. برسفرا ہم دوستان می نمائند, جب آپ کے دن اچھے ہوں سب آپ کے دوست ہیں. یہ بگوڑے, یہ مفرور, یہ خود غرض ایک ہی اجالا ختم ہونے سے ختم ہوتے ہیں. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ گرنے لگے اور وہ ہاتھ تھامے کہ نہیں گرنے نہیں دوں گا, آپ کو اپنے اللہ اس قسم کی دوستی کو بیان فرما دے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست مسلمانوں کے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امام طحاوی نے عقیدہ میں نقل کیا ہے, قال ابو حنیفہ المؤمنون كلهم اولیاء الرحمن, مسلمان سب کے سب اللہ تعالی کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مسلمانوں کے دوست ہیں. اس دوستی کا کیا سلا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور, ان کو کفر شرک اور بدعت کی ظلمتوں سے اسلام توحید اور سنت کی روشنی کی طرف لے جاتے. اللہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جن کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الى الظلمات, وہ ایمان اسلام قرآن توحید و سنت سے نکال کر شرک بدعت اور رسوم کی طرف لے جاتے. لا الہ الا اللہ, اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة. حدیث شریف میں ہے, جو اعضاء نماز کے لیے وضو میں دھوئے جاتے ہیں, الغر المحجلون, قیامت کے دن ان کی چمک اور روشنی ہوگی, ان سے روشنی نکلے گی, شعلے پھوٹیں گے. جو جو اعضاء نماز کے لیے وضو میں دھلتے ہیں اور نماز میں, مومن جب نماز پڑھتا ہے تو سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں, وجہ چہرہ, وکفاہ اور اس کے ہتھیلیاں ہاتھ, وہ یدا ہو اس کے پورے ہاتھ, اور وہ رجلا ہو اور اس کے پیر, یہ ساتوں کے ساتھ اعضاء بھی قیامت کے دن چمکیں گے, اس سے روشنی نکلے گی. یہ علامت ہوگی کہ اس نے وضو کیا ہے اور اس نے نماز پڑھی ہے. تو گویا نماز تو نماز ہے, نماز کی ہے عت اور کیفیت, نماز کے ذرائع اور اسباب وہ بھی اللہ کے ہاں نور میں تبدیل ہو جائیں گے. مومن کا نور کے ساتھ بڑا تعلق ہے, لیکن وہ یہ نور نہیں ہے جو مبتدئین بیان کرتے ہیں, جس سے وہ بشریت یا انسانیت پر ہتھوڑے مارتے ہیں. یہ ان کی کمکلی ہے, قرآن اور سنت سے نابلد ہونے کی دلیل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جمیع انبیاء اور مرسلین, اللہ کے انسان, بشر اور کامل و اکمل بندے ہیں. قرآن میں انبیاء نے خود بیان دیا, ان نحن الا بشر مثلکم, ہم تمہارے جیسے بشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص فضل, احسان اور مہربانی ہم پر فرمائی ہے. ہمارے پیغمبر سے بھی اعلان کرایا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, آپ فرمائے بے شک میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسے, مجھے وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارے معبود ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی, جو شخص اللہ سے سچے منہ ملنا چاہتا ہو, فلیعمل عملا صالحا, اس سنت کے مطابق عمل کر لے, کیونکہ کوئی عمل نیک بنی نہیں سکتا جب تک سنت کا اتباع نہ ہو. ولا یشرک بہ عبادت ربی احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے بزرگو بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے جو انسانوں میں سے ایک انسان، بشروں میں سے ایک بشر، بنی آدم میں سے ایک اصلی نسلی نور اور جوہر سے بڑھ کر فرد بشر، نبی عربی رسول ہاشمی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادہ شریعت کے لیے منتخب فرمایا. آپ کا وجود مسعود ہے، آپ کی تشریف آوری خیر و برکت ہے، آپ کا پیغام ابدی اور سرمدی ہے، آپ امن کے اور دنیا انسانیت کے قدر و منازل کے احترام اور ان کے تقدس کے امین ہے اور زمان ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے انسان بکتے تھے، یہ غلام ہے، یہ کنیز ہے. جیسے آپ بھیڑ بکریوں کی اور بھینس اور گایوں کی، کپڑے اور سبزیوں کی بکری دیکھ رہے ہیں، منڈیاں دیکھ رہے ہیں، اس طرح انسان انسانوں کے ہاتھ میں رسیوں میں بندے ہوتے تھے اور منڈیوں میں بکتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انسان نے قدر پائی، عزت پائی. آپ سے منقول ہے، بتغیر یسیر، الانسان لا یباؤ ولا یشترا، انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. انسان خود اپنا مالک نہیں ہے، اگر مالک ہے تو کان کا درد ناک میں لے آئے، سر کے درد کو ٹانگ کی طرف بھیج دے، اگر اختیارات رکھتا ہے تو درد کو کہہ دے کہ چلے جائے وہ چلا جائے. سر سے پاؤں تک پورے جسم کا یہ انسان خود مالک نہیں. مالک ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جس کا اعلان فاتحہ میں ہوتا ہے، مالک یوم الدین. اے مالک و ملیک کل شیء فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی ہر چیز کا مالک و مختار وہی ہے. یخلق ما یشاء و یختار، قل اللهم مالک الملک، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، تاجداروں کا تاجدار، سالاروں کا عظیم خلاق، مالک حقیقی مختار کل اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ عظم برہانہ. اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے، بہت بڑے قادر، خالق، مالک، علم اور قدرت کا سرچشمہ ہے. ان القوت للہ جمیعا، طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے، وہ واقعی بڑے ہیں. وہو العلی الکبیر، وہ بلند و برتر اور عظیم و شان ہے. اللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں اور جو تم کرتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے کیا کیا آسمان و زمین پیدا فرمائے، اس میں صلاحیتیں ڈالی، زمین پر پہاڑ رکھے، دریا و سمندر و نہریں جاری فرمائی، زمین سے فصلیں اگائی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کا قابل بنایا, آسمان کو چھت بنایا, آسمان سے پانی برسایا اور قسم قسم کے اناج غلے انسان و حیوان کی ضروریات پوری فرمائی. اور ایسی قدرت کے سرچشمے دکھاتے ہیں کہ اس جیسے کوئی نہیں. فلا تجعلوا لله اندادا, اس اللہ کے لیے اس کے اپنے کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت, حکیم سنائی کے الفاظ میں. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت, احدن لیس کمثلی سومتن لیس کفضلی. ہر طرح مخلوق کے آر اور عیب سے بے نیاز ہے, مبرہ ہے, منزہ ہے, کمالات سب اس کے لیے ہے, شرف جمال جلال سب اس کی شان ہے. تمام مخلوقات چھوٹی ہو یا بڑی, آسمانی ہے یا زمینی, حی ہے یا میت, سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی ایک چیز میں بھی کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد تفسیر بیضاوی میں ہے, یصمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یصمد احدا, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. لا الہ الا اللہ. آہا, قدرت کے کرشمے بیان فرماتے ہیں, قدرت کی دلائل بیان فرماتے ہیں. ان کرشموں میں سے ایک عظیم کرشمہ قرآن شریف کا نزول ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, کتنا مہربان ہے. آہا, اس مہربانی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے, اس انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی صلاحیت دی, حیوان ناطق بنایا ہے. بنطق آدمی بہتر از دواب, دواب از تو بہتر نہ بوئی ثواب. شیخ سعدی کہتے ہیں بہترین بولنے کی وجہ سے تو تیرا نام انسان ہے, اگر تجھے بولنے کا سلیقہ نہیں تو پھر ڈنگر تجھ سے افضل ہوگی. بنت کا دمی بہتر از دواب, دواب از تو بہتر نہ بوئی ثواب. لا الہ الا اللہ. میرے بزرگو, عزیزو, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کے محامد اور اللہ کی ثناء و صفت تو بہت زیادہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الحوض و مسلم کتاب الشفاعت میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مجھے کچھ ایسے محامد القا کر دے گا جو اس سے پہلے مجھے نہیں دیے, خاص اس مقام کے لیے. مقام محمود میں اللہ مجھے کچھ محامد القا فرما دے گا. اس حمد اور ثنا کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی کہ امت کی شفاعت فرما لیں. فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے, انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی, وضو کیا ہوگا, تو وضو اور نماز کے آثار سے میں پہچان لوں گا. لَأَقُولَنَّ, تو میں کہوں گا اسے حابی اسے حابی, یہ تو میرے لوگ ہیں, میری امت کے لوگ ہیں, ان کو فرشتے پکڑ کر جہنم کیوں لے جا رہے ہیں. فَيُقَالُ لِي, مجھ سے کہا جائے گا, اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ, آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعت نکالی. وہ بدعت آپ بھی جانتے ہیں, جو انہوں نے نکالی ہے وہ نکالتے چلے جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے حضرت ان کو آپ اپنی امت نہ کہیں, انہوں نے آپ کی امت کے نام پر آپ کے پیچھے بدعت کے بڑے بڑے سلسلے لگائے تھے، ان کے مہینے اور ان کے تہوار علیحدہ تھے، ان کی تاریخ ہے اور اس کی عبادات تبدیل ہو گئی تھی. یہ آپ کو اپنے حساب سے عشق و محبت میں یاد کرتے تھے، یہ آپ کے ساتھ احترام محبت اور عشق میں آپ کی سنت کے اتباع کے پابند نہیں تھے. انہوں نے اپنا ایک نظام زندگی بنایا تھا اور اس میں یہ سب حرکتیں جو آپ دیکھ رہے اور دیکھتے رہیں گے. یہ حدیث کتاب کی تمام کتابیں جو کتب حدیث ہیں سب میں تقریباً موجود ہے. فیقال لی، مجھ سے کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی. اور دوسرے الفاظ یہ ہے کہ مجھ سے کہا جائے گا، ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم، یہ مسلسل اپنے ایڑیوں کے بل پلٹتے گئے. تو حضرت یہ نہیں فرمائیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے ہی تو میلاد منا رہے تھے، میرے لیے جلوس نکال رہے تھے اور میرے نام پر ہی تو سب کچھ کر رہے تھے. فاقول، میں کہوں گا، فسحقن فسحقن، تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. لے اصحاب النار، یہ اصلی جہنمی ہے، اصلی دوزخی ہے. بخاری شریف کتاب الحوض، صحیح مسلم کتاب الشفاعت. حوض کوثر کے سامنے مقام محمود پر کھڑے ہو کر آپ امتوں کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن بدعتیوں کے لیے آپ وہاں بددعائیں دیں گے. اتنے دکھے ہوئے ہیں آپ اہلیان بدعت سے، اتنا صدمہ آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ آپ وہاں شفاعت اور رحمت، خدا تعالی کی مہربانیاں امت کے حق میں متوجہ کرنے کا جو لمحہ ہے اس میں بھی آپ فرمائیں گے، فاقول، میں کہوں گا، فسحقن فسحقن لأصحاب النار، توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الرقاق میں بھی ہے، کتاب الدعوات میں بھی ہے، کہ آپ نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابت، ہر پیغمبر کی ایک دعا ایسی ہے کہ وہ جب بھی مانگی ہے قبول ہو جاتی ہے. انبیاء و مرسلین کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، کچھ دیر سے اور کچھ جلدی، لیکن ایک صلاحیت اور ایک دعا پیغمبر کو ایسی دی جاتی ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہوگی. فرمایا، فتعجل بها كل نبي على قومه، ہر رسول اور پیغمبر جب قوم سے تنگ آئے، کافروں سے تنگ آئے، نوح علیہ السلام نے اس زمانے کے کافروں کو بد دعا کی، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ہود علیہ السلام نے ہادیوں کو بد دعا دی، صالح علیہ السلام نے سمودیوں کو بد دعا دی، ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے نمرود اور ان کے لوگ غرق ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے سے فرعون اور فرائن مصر نیست و نابود ہو گئے، غرق نیل ہو گئے. ہر دور اور ہر زمانے کے انبیاء اور مرسلین کو جب حد درجے پریشان کیا گیا تو انہوں نے وہ دعا استعمال فرمائی. آپ فرماتے ہیں، انی اختبأتها، میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے، شفاعت لامتی، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اس امت میں دو حصے ہیں، کاملین، افضل لوگ، اشرف لوگ، احسن لوگ. وہ تو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کے حسن سے جب اللہ راضی ہو جائے اہل جنت ہو جائے گے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب لوگ ان کے لیے ضرورت پیش آئی. کوئی پکڑا جائے گا تو چھوٹا سا بچہ مرا ہوگا قبل البلوغ، اس کو اللہ کہے گا کہ تو چل جنت، وہ کہے گا نہ میرے ماں باپ رکے ہوئے ہیں. حق تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے فرشتے سے پوچھے گا کہاں ہیں اس کے ماں باپ، وہ جہنم کا نہیں نہیں جہنم سے واپس کرو، یہ چھوٹے ننے کے ساتھ کر کے جنت بھیج دو. اصلی شفاعت معصوم کی ہوتی ہے، معصوم یا چھوٹا بچہ ہے قبل البلوغ جو مرتا ہے، اور یا نبی ہے. اصلاً شفاعت کے قیامت کے دن حقدار معصوم ہے، جو خود جن کے جرائم نہیں ہوتے وہ نبی ہے یا صبی ہے. اما النبی و اما الصبی، علماء اہل سنت علم کلام میں لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے حافظ قرآن کو بھی، بشرطی کہ وہ حافظ رہے، ایسے نہیں کہ چارلی بن جائے. بہت سارے یاد کر کے پھر اس کا وزن، اس کا تقاضا، اس کو پورا کرنا، یہ آسمان سے زیادہ ہے. آسمان کیا چیز ہے؟ داڑھی رکھنی ہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے، جی دفتر میں کام کر رہا ہوں. نماز پابندی سے پڑھنی ہے وہ تو بابو صاحب ہے، اس کو نمازیں کیسی پڑھنی ہوگی؟ تو داڑھی مونڈا وہ ہو گیا، بے نمازی وہ ہوا. تو اب شراب پینے سے اور بدکاری کرنے سے اس کو کون روکے گا؟ تو میں کہتا ہوں جب بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہو تو پہلے سوچ لو کہ ہم یاد کرواتے ہیں یا قرآن کو گٹر لائن میں ڈالوائے. جب آپ یاد کرا کے اور اس کو ایسے چھٹ پھیراتے ہو کہ تیری مرضی ہے جو چاہے معاشرہ ہے پاکستان ہے، بلکہ یہاں تسلی نہ ہو تو باہر بھیج دیتے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے سینے میں جو قرآن شریف ہے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ دس آدمی کو جو ایک حافظ بخشوائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس حافظ جو چارلی بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے سارے خاندان کو جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ اس کی مثال موجود ہے. یہ قاعدہ ہے کہ کسی خاندان میں جب کوئی آدمی ناحق قتل کر لے تو فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ اس خاندان کے 50 آدمیوں کو گرفتار کرو، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ان سے کہو تمہارا بھتیجا اور بانجا جو کمسل ہو رہا تھا آپ کہاں جا چکے تھے، آپ نے اس کو کیوں لگام نہیں دی، معاشرے کے لیے درد سر کیوں بنا ہے؟ تو دنیا کے اندر یہ قانون اسلام میں موجود ہے کہ ایک آدمی جب ناکردنیوں پر اتر آئے تو ان کے اعزاء و اقربا سے سوال ہو سکتا ہے. قانون اسلام میں تو رب العالمین کا قانون تو قیامت کے دن اور شان اور دبدبے سے نافذ ہوگا. تم تو یہ خیال کرتے ہو کہ جی میرا بیٹا حافظ ہے، یہ کبھی پوچھا ہے کہ کوئی 5 نمازوں میں سے 1 پڑھتا ہے؟ جماعت کی پابندی کرتا ہے وہ؟ آپ نے اس کو حافظ قرآن کے سامنے بٹھایا، کتنی بڑی نعمت تھی، کتنا بڑا احسان تھا اللہ کا. وہ دن بھی اللہ نے آپ کو نصیب کیا کہ آپ کے بیٹے کے حافظ ہونے کے دن آئے، اب اس کا شکر بھی کریں. گھر میں ایک پاؤ سونا ہے کتنا خیال رکھا جاتا ہے، کئی بینک بیلنس ہے، مجال ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے. تو آپ کو دنیا کے بینک بیلنس اور سونے کی پونجی سے قرآن کم سمجھتے ہیں کیا؟ اس کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا تھا کہ قرآن شریف لے کر کے ایسی جگہوں میں نہ جاؤ جہاں قرآن کی بے حرمتی ہو. بہت سارے علماء دین کفر کے ملکوں میں قرآن کریم لے جانے پر پابندی لگاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قانون کے مطابق عام کتاب سمجھ کر اس کی توہین کر دی جائے. اور اس میں حدیث بھی آئی ہے وَإِن كَانَ مُتَكَلَّمًا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، اسی طرح جیسے ایک باعمل باکردار حافظ قرآن کم از کم 10 گناہگاروں کو جن کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوا ہو اور یہ کہہ دے کہ رب العالمین یہ میرے اعزاء و اقربا ہے اور یہ میرے قرآن اور میرے حافظ ہونے پر بڑے خوش تھے، حق تعالیٰ اس کی بات سن کر کے ان 10 جہنمیوں کو معاف کر دے گا. بہت بڑی بات ہے، ایک جہنمی معاف ہونا آسان نہیں ہے. ایک جہنمی تو تھا کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا، جس کے لیے اللہ نے کہا انی اعزک ان تکون، خبردار نوح ایسے بیٹے کے لیے آئندہ بات کر لی مجھ سے. یہ ناکارا نالائق بیٹا. اور ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، ابو انبیاء بنی اسرائیل، رأس الموحدین، ان کے والد، وہ جہنم جا رہے ہوں گے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه. حضرت دعائیں کرتے تھے، اللہ میرے ابا جان کو معاف فرما، اللہ میرے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. جس دن سے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، اس کے بعد کبھی بھی ان کی بخشش کی دعا نہیں فرمائی. گویا کافر کے لیے مغفرت کی دعا ناجائز و حرام. دعا کرنے کی اجازت نہیں، شفاعت تو چھوڑی. قیامت کا میدان ہوگا، حشر نشر ہوگا، انبیاء اور مرسلین کی صفیں علیحدہ ہوگی، اعلان ہو جائے گا آزر ابراہیم کے والد، فرشتے لا رہے زنجیریں ڈال کر، جہنم جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے رب ایو خزین اخزا من ہاضا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی، میرے والد کو زنجیروں میں پکڑ کے جہنم لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بہت زبردست ہے، قانون ہوتا ہی وہ ہے جو زبردست ہے. جو لالے اور مامے کے لیے بدلتا ہے وہ قانون نہیں ہوتا ہے، وہ قانون کی اہانت کا نقشہ ہوتا ہے. حق تعالیٰ کہے گا جنت حرام ہے کافر کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کافر کو جنت لے جاؤں اور جہنم سے اس کو باہر کروں. البتہ ابراہیم تیرے عزت اور احترام کے لیے ملائک سے کہا جائے گا اس کی شکل بدل دو، بجو کی شکل ہو جائے گی، بجو. اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے ایک جانور ہوگا، ملائک کھینچ رہے ہیں اور جہنم کی طرف لے. حفظنا اللہ وإياكم، اللہ تعالیٰ آبا و اجداد نسل در نسل محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل حیات کے ساتھ، سیرت مقدسہ کے ساتھ، اسوہ حسنہ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. آپ کی زندگی سمجھنا اور پھر اپنانا، یہ سیرت کا حق ہے. آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے اور وہ بھی بزرگوں کے ماننے کے دعوے دار تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے ہیں ہمارے بزرگ تھے، ہم ابراہیمی ہیں. عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہے. لیکن یہود کا عمل ابراہیم علیہ السلام کے سراسر خلاف تھا، اور عیسائیوں کا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل خلاف تھا. اور مکہ کے لوگ جو کعبہ پہ قابض تھے اور جنہوں نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو 13 سال تک وہی اور دعوی نبوت کے بعد تڑپایا، تکلیفیں پہنچائی، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے. اللہ نے ایک ہی آیت میں تینوں کا رد کیا، یہود بھی جھوٹے، عیسائی بھی پرلے درجے کے جھوٹے، اور مشرکین بھی پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے، ابراہیم علیہ السلام تو اعلی درجے کے یکسو مسلمان تھے، حنیفم مسلمان یکسو مسلمان. ایک مسلمان تو وہ بھی ہوتا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ کہاں چل سکتا ہے؟ مسلمان عقیدے میں راسخ اور عمل میں متبع، نہ کہ مبتدی. متبع کے معنی جیسے کہا گیا یا کیا گیا ایسا کرو، اور مبتدی کے معنی ابتدا یبتدعو، معنی بدعت نکالنا، جال سازی کرنا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے اور راسخ مسلمان تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی طرف جو بعض نسبتیں ہیں ان کی تطہیر ضروری ہے، اور ان کی طرف سے جواب دینا مسلمانوں کا فرض ہے. ایک فرقہ حضرت علی کو بدنام کر رہا ہے، حضرت حسن و حسین اور فاطمہ پر مختلف الزامات اور تہمتیں لگاتے، پورا مذہب الزامات اور تہمتوں کا مجموعہ ہے. ایک اور فرقہ عشق اور محبت کے بہانے ایک نئی شریعت ایجاد کر چکا ہے. ان کی تاریخیں، ان کے مہینے، ان کے تہوار، ان کی چلت پھرت، اس کا مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے کوئی تعلق نہیں. نہ قرآن ان کے حق میں ہے اور نہ سنت کے اعمال کے وہ پابند رہے ہیں. اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت سے بھی بیزار تھے، نصرانیت سے بھی دور تھے، وہ خالص مخلص مسلمان تھے. خالص مخلص مسلمان، از یکی گو وزدوئی یکسوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. اپنے عقیدے، ایمان اور سنت پر مضبوطی سے رہنا بہت ضروری. ہمارے رسول جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ و عین قرآن ہے. بی بی صاحبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری شریف میں کسی نے پوچھا تھا، حضرت کی سیرت کیسے تھی، حضرت کے اخلاق کیسے تھے؟ بی بی صاحبہ نے کہا، کان خلقہ القرآن، یعنی کان القرآن خلقہ. آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی حیات وہ عین قرآن مجید کے مطابق تھے. اللہ، قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے تو پیغمبر کتنی نمازیں پڑھتے تھے، آپ ذرا کبھی سوچ تو لیں. فجر سے شروع کر لیا، سورج نکلا تو 2 رکعت اشراق گئے، کچھ دیر بعد 4 4 4 12 رکعت چاش تھے، زوال جیسے ہی ہوا 4 رکعت نفل ہے، جس کو تحیت الزوال کہتے ہیں صوفیاء کرام. ظہر کے فرض 4 سے پہلے 4 سنتیں، 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر جتنا چاہے عصر تک پڑھے. عصر سے پہلے 2 یا 4 نوافل سنت غیر موقع آئے، عصر سے مغرب تک کوئی نفل نہیں. جیسے فجر کی جماعت سے سورج نکلنے تک کوئی نفل تو کیا، کہ حنفیہ کہتے ہیں قضاء سنت بھی نہیں ہے. مغرب داخل ہوا، کوئی پڑھنا چاہے تو دو رکعت، ورنہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف میں آپ نے کہا ہے کراہیت ان یتخذ الناس سنۃ، یہ بری بات ہوگی کہ ان دو رکعتوں کو سنت سمجھا جائے. اس لیے علماء نے مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے وقفے کو ناپسند کیا ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کے لیے گنجائش نکالنے کی سازش ہے، اور اس فرقے کی قلت علم اور فقہی لغزش مان لی گئی جس نے 1400 سال بعد یہ شرارت شروع کی. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اذان مغرب کے لیے مؤذن مینار پر چلا گیا، بڑے بڑے مینار ہوتے تھے اوپر جا کے اذان دیتے تھے، اور اس کے نیچے اترنے میں دیر لگتی ہے تو جاتے وقت کسی کو کہے کہ جب میں اذان ختم کر لوں آپ تکبیر پڑھ لیں، اگر دو رکعت کی گنجائش ہوتی یا وقفے کی تو آنے دے مؤذن کو، ورنہ حکم یہ ہے کہ جو اذان دے وہی تکبیر کہے. ترمذی شریف میں ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اذان دی اور حضرت بلال نے چاہا کہ تکبیر کہے تو آپ نے روکا اور فرمایا اذان سودا نے دی ہے، فمن اذن فهو یقیم، جو اذان کہے وہی تکبیر کہے. لیکن مغرب میں چونکہ وقفہ ناجائز ہے، اذان اور جماعت کے درمیان میں فصل نہیں ہے وصل ہے، اس لیے اجازت تسلیم کر لی گئی ہے کہ ممکن ہے مؤذن کے پہنچنے میں دیر لگ جائے. مغرب کی نماز کی بنا دیر پر ہے، تنگی پر ہے، مختصرات پر ہے. مغرب کے بعد دو سنت اور کم از کم 6 اوابین، بہتر یہ کہ دو سنتوں کے علاوہ ہو. منحت الخالق علی بحر الرائق لابن عابدین، حلبی کبیر شرع منیا سوا رکعت المغرب، مغرب کی دو سنتوں کے علاوہ 6. اگرچہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ دو سنتوں سمیت 6 بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ جائز اور یہ افضل. قولان یجتمعان، مغرب کی دو سنتوں کے بعد 6 2 2 2، اور پھر یہاں سے لے کر کے 20 رکعت تک عام طور پر بزرگان دین 20 پڑھتے تھے. ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی مغرب کی دو سنتوں کے بعد 20 رکعت نوافل نقل کیے، اور افضل و بہتر ہے اکابر ہند میں سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صدر مدرس دارالعلوم دیوبند اور جملہ مشائخ محدثین علماء و صلحاء کے استاذ الاساتذہ مسند زمانہ، ان کا معمول تھا کہ وہ مغرب کے بعد عشاء تک ہی نوافل میں مشغول رہتے، اور ایسے صدحاء صلحاء امت میں گزرے ہیں. اس درمیان میں عشاء کا وقت داخل ہوا، عشاء سے پہلے 2-4، عشاء کے 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، پھر جب چاہے جتنے چاہے، کم از کم 8 رکعت قیام اللیل اور تہجد کی 12 رکعت، اور افضل و بہتر یہ کہ وتر بالکل رات کے آخری حصے میں اور وتروں کے بعد کوئی نفل نہ ہو. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا کہ پھر آپ انتظار کریں جب آپ نے وتر پڑھے، جب فجر داخل ہو جائے 2 سنتیں پڑھ لیں. آپ پر قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، سورتیں بھی نازل ہو رہی ہے، آپ پوری دنیا کو امت کو تعلیمات بھی دے رہے ہیں، اور آپ راتوں کو نماز اتنی بڑی پڑھ رہے تھے. بخاری میں ہے تورمت رجلاؤ، مسند امام اعظم میں بھی ہے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گئے، پیر زخمی سے محسوس ہوتے تھے. بخاری میں ہے کہ عائشہ صدیقہ نے کہا، اور مسند امام اعظم میں ہے کچھ اور لوگوں نے بھی کہا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش فرمائی ہے، آپ کی وجہ سے امتیں بخشی جائے گی، اتنی تکلیف اور مشقت فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا فلا کونو عبدن شکورا, کیا اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میری مغفرت کی, میری وجہ سے گناہگاروں کو قیامت کے دن بخشے گا اور مجھے بہت بڑے شفاعت صغرا اور کبرا کا مقام دیا ہے. میرے عزیز و بھائیو, سیرت عین اسلام ہے, سیرت قرآن کی زندہ تابندہ تفسیر ہے, سیرت امت کے پاس گنجینہ اور خزینہ ہے, بیش بہا دولت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانا کافی نہیں ہے, اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنا ہے, اس کا ہر پہلو اور ہر ادا اپنانا ہے, اور یہ روح نکلنے سے پہلے پہلے کا کام ہے. روح نکلنے کے بعد تو اس کا حساب ہوگا. میں نے آپ کے ہاں پیغمبر بھیجا تھا, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ پیغمبروں سے بھی پوچھے گا, امتوں سے بھی پوچھے گا. پیغمبروں سے کہے گا قوم نے کیا جواب دیا, قوم سے کہے گا ہمارے رسول آئے تھے, آپ نے سنت فرض احکام کیوں قبول نہیں کیے. یہ مختصر زندگی, یہ چند روز خواب, یہ ہوا کی طرح گزرنے والی بے وفا حیات, یہ عصر اور مغرب کے درمیان میں زندگی کا ایک جھونکا, یہ پانی کا ایک بلبلا, یہ کسی غفلت میں گزر نہ جائے. ایک پنجاہ رفت در خوابے, ایک پچاس سال تیرے ضائع ہو گئے, مگر یہ پنج روز دریا بھی, یہ جو پانچ دن باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کل کائنات کے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ اکبر کبیرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا احمد عبدہ و رسولہ. ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها إلى قومه وإني اختبأتها شفاعة لأمتي وهي تنال لكل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد للہ جل وعلا وصل اللہ وسلم على رسول المصطفی ونبی المجتبی وامینی علی وحی السماء وعلى آلہ النجبا واصحابہ الادقیا افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدا وبآثارہم اقتفا من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بارہ ربیع الاول کے دن اہتمام کے ساتھ کھانا بنانا اور دعوت کرنا، اس میں نیاز کی نیت نہ ہو تو ایسا کرنا. دیکھیں، بارہ ربیع الاول بارہ وفات تو یقیناً ہے، اگر روح الارواح، سید الکائنات، فخر الموجودات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرفتوح کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اہل سنت کے ہاں درست اور صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. نو تاریخ علت تحقیق ولادت ہے، اور اس میں شریعت کے مطابق خوشی، اظہار محبت یا خیر خیرات، نوافل، تلاوت، دعا، ذکر مناسب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب جنازہ سامنے آ جائے تو فرزین ہو جاتا ہے. جنازہ سب سامنے آنے کے بعد فرزین کا مطلب یہ نہیں کہ بیمار، معذورین، کئی وجوہات ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضروری ہے. سوال یہ کہ میرا بیٹا بینک میں ملازم ہے، کوئٹہ کے علماء صاحبان کہتے ہیں کہ تنخواہ میں کراہت ہے. کیا تنخواہ میں؟ کوئٹہ صاحبان کیا مطلب؟ سارے جہان کہتے ہیں کہ بینک کی ملازمت محل نظر ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے. لیکن بینک چھوڑوانا بھی آسان نہیں ہے کہ اگر سب مسلمانوں کو ہم بینک سے نکالیں گے تو پھر غیر مسلموں کو وہاں بھیجیں گے. تو یہی تو ان کا مقصد ہے سارا، کراہیت سمیت اس کا ارتکاب بھی ضروری ہے. میرا نام محمد قذافی ہے. لوگ کہتے ہیں قذافی اچھا نام نہیں ہے. قذافی کا معنی ہے لوگوں پر تہمتیں لگانے والا، جیسے تو ہے ایسے تیرا نام ہوگا، اور کیا. اگر کوئی شخص کسی مکان یا گاڑی کو خریدنے کا ٹوکن دیتا ہے، پھر وہ کسی وجہ سے خرید نہیں پاتا، تو کیا گھر یا گاڑی بیچنے والا وہ ٹوکن کی رقم رکھ سکتا ہے یا اس کو وہ رقم واپس کرنی ہو؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ ٹوکن کی رقم واپس نہیں کرتے. مجھے سمجھ نہیں آیا سوال کیا ہے. کیا سوال کیا اس نے؟ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن کی جگہ 786 لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کا محفف ہے عدد میں. بعض علماء منع بھی کرتے ہیں. قرآن حکیم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور و کتاب و مبین سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہی مراد ہے. آج کل ایس ایم ایس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ نور سے مراد آن حضرت ہے. یہ تفسیر ضعیف ہے. قوی یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن ہی ہے، کتاب ہی مراد ہے، یعنی واو تفسیری ہے. کتاب نور و کتاب مبین، یعنی وہی نور کتاب مبین کی شکل میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں قرآن کے لیے تو نور آیا ہے، جیسے میں نے خطبے میں آیت پڑھی: آمنوا باللہ و رسولی والنور الذي انزلنا. اور قرآن کریم میں پیغمبر کے لیے نور کا لفظ نہیں ہے. اس واسطے یہ تفسیر قوی ہے کہ یہاں بھی نور سے مراد کتاب مبین ہے، اور ہر جگہ واو عاطفہ نہیں ہوتا بلکہ یہاں واو تفسیریہ ہے، جیسے تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کتاب اور قرآن مبین ایک ہی چیز ہے، واو درمیان میں تفسیریہ ہے. صحت کے ساتھ لمبی زحام ہے، سوالیہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی زبان تلاوت جائز ہے. مردوں کو سینے کے بال صاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو مقامات ہیں صفائی کے، ان کے علاوہ بقیہ جسم کے بال لینا نحوست ہے، نامناسب ہے. فجر کی جماعت میں دوسرے رکعت کے رکوع میں شامل ہونے کی جلدی میں سنتیں نہیں پڑی، اب یہ سنت فرض نماز کے فوراً بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد. اس نے یسین میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے وقت ایک بار بزرگ آپ کے پاس آئے اور پوٹ پوٹ کر روئے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ خضر ہے. یہی بات ابن تیمیہ نے بھی فتاوی میں لکھی، اور سنا ہے کہ مسند امام شافی میں بھی ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس واقعے کو غلط کہا ہے. قصر نماز کی قضا اپنے مقام پر پہنچ کر قصر پڑھے یا پوری پڑھے گی؟ قصر نماز کی قضا، یعنی جو سفر میں قضا ہوئی وہ جب لٹائیں گے تو قضا ہی پڑھیں گے، یعنی قصر پڑھیں گے، اور وقت کی ادا جب سفر میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. نماز جتنا جلد پڑھنی چاہیے ضروری ہے. اعمال قرآنی جیسی کتاب جس میں قرآن سورتیں لکھی ہو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے چار غیر موقع سنن اور چار نفل کی حدیث ثابت ہے. یہ جو بحر پر حاشیہ ہے ابن عابدین کا، منحت الخالق علی البحر الرائق، اس میں اس کے ادلہ مذکور ہے. حضرت بن نوری نے معارف سنن میں اس میں طویل اختلاف ہے. لوگ مکان یا گاڑی بیچتے وقت یہ شرط ڈلواتے ہیں، اگر کسی وجہ سے خریدار نے سودا کینسل کیا تو اس کی رقم واپس نہیں ہوگی. یہ دو مسئلے علیحدہ ہیں، ایک تو یہ کہ بیانہ واپس ہو گیا نہیں، تو مشہور ہے کہ بیانہ شرعاً واپس ہونا ضروری ہے، لیکن دوسری صورت یہ کہ آپس میں یہ طے کر لیا جائے کہ چونکہ آپ کے اس وقت انکار سے مجھے شدید نقصان ہوگا تو یہ آپ واپس نہیں لیں گے. اگر یہ شرائط پہلے سے عائد ہو جائے اور پھر فریقین خوشی سے مان لے تو پھر واپس نہیں ہوگا. شرعی مہر کی تعداد کتنی ہے جو فریقین خوشی سے طے کر لیں؟ صرف حضرت ام حبیبہ کا مہر زیادہ تھا، 400 اوقیا شاہ حبشہ نے دیا تھا، باقی بیویوں کا کم سے کم بھی رہا ہے. فاطمہ الزہرا کا مہر 480 درہم، شراکت داری کا طریقہ کار بتا دے، اگر دو شخص مل کر ایک رکشہ خریدے جس کی قیمت 1,75,000 ہو، 1,00,000 جو شخص شامل کر رہا ہے، رکشہ اس کی ہے، وہ اسے چلا رہا ہے، اور جس شخص نے 75,000 شامل کیے وہ صرف شراکت کر کے کیا کچھ منافع حاصل کر سکتے؟ اگر ہاں تو یہ دارالفتا والوں کو لکھ دیں، ان کا مسئلہ ہے. اگر اتنا وقت ہو کہ اقامت ختم ہونے سے پہلے نفر سنت پڑھ لے، غلط طریقہ ہے، جب جماعت کھڑی ہو گئی سنت پڑھنا سوائے فجر کے حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے. پردے کا اہتمام کرتے وقت گھر والوں کے ساتھ کبھی کبھار باہر جا کر ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے، بعض ہوٹلوں میں مستقل فیملی جگہ ہوتی ہے با پردہ، اگر وہاں کھائے تو جائز ہے، بہتر پھر بھی نہیں، معزز لوگوں کا طریقہ نہیں. قسطوں پر سامان لینا کیسا ہے؟ کیونکہ قسطوں پر سامان کی قیمت اس کی اصلی قیمت سے زیادہ ہے. نقد اور قسطوں میں فرق ہے، وہ جائز ہے. نقد پر آپ 50 کا لے رہے، 3 مہینے بعد دیں گے تو 75 کا، یہ جائز ہے. جس گھر میں میت ہو جائے تو اس گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام درست اور صحیح ہے. گائے کے اندر کون کون 7 چیزیں حرام ہیں، جیسے حرام مغز ہے، اور وہ پھونکنا ہے، مسانا ہے، غدود ہے، اور وہ زکر ہے، خصیتین ہے، 7 چیزیں بنتی ہیں. مرنے والے کے اشار ثواب کے لیے ان کے گھر میں سے کوئی شخص روز سورہ ملک، سورہ یاسین، کلمہ بار پڑھے، اس کرنے سے پڑھنے والے پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ بہت اچھی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن سورت کا مستقل عمل ٹھیک نہیں، توبہ استغفراللہ، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا پورا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. آج کل دیہاتوں میں پھیری والے لوگ جاتے اور پرانے کپڑے جوتوں وغیرہ کے بدلے پلاسٹک وغیرہ کے برتن دیتے کہ ایک قسم کے سامان کے بدلے دوسری قسم کا سامان ہے، تو آراس کے بدلے میں تو آراس جائز ہے نا، کوئی حرج نہیں. دوسرا مسئلہ، گاؤں میں اکثر اوقات پڑوسی ایک دوسرے سے آٹا، چینی یا دوسری اشیاء ضرورت مستعار لے لیتے ہیں، وہ بے نہیں ہے، وہ مستعار ہے، درست اور صحیح ہے. ایک خاتون نے اپنی خالدات بہن کا بیٹا چند دنوں کا گود لیا، اسے لکھایا پڑھایا. اب وہ 30-35 سال کا ہو گیا، لڑکے کو پتا ہے کہ یہ خاتون میری اصلی ماں نہیں ہے. خاتون اس وقت 70-75 سال کی ہے. اب اسے پتہ چلا کہ لڑکا میرا محرم نہیں ہے. لڑکا اسے حج پر لے جانا چاہتا ہے. خالزاد بہن کا بیٹا کیا بولتا ہے، وہ تو محرم ہے. خالہ کا بیٹا، اچھا یعنی جی خالہ، یہ اس کی کیا بنتی ہے بچے کی؟ کزن وزن کوئی چیز نہیں، انگریزی نہ بولو، اردو بولو تاکہ آپ کی صلاحیت کا، انگریزی تو آپ لوگوں نے اپنا پردہ رکھا ہے ایپ چھپانے کے لیے. بہرحال اگر اس وقت عقل مندی ہوتی تو اپنے کسی محرمہ کا دودھ پلایا جاتا، جیسے بہن کا دودھ، بھائی کی بیوی کا دودھ. تو یہ بھتیجی یا بھانجی بن جاتی ہے، یہ لڑکا بن جاتا بھانجا بھتیجا، اس سے پردہ نہیں. جب یہ نہ کیا گیا تو اب یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑے گا اور جدا ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. باہر کا اگر بہت زیادہ پریشانی ہے تو پھر علیحدگی میں یہ ملاقات کریں، مجلس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. مجلس کا مسئلہ یہی ہے جو بتا دیا. جمعے کے روز سورہ کعب پڑھنے کی فضیلت فرمائیں. اگلے جمعے تک نور آسمان تک مینار بنتا ہے، فتنہ دجال سے اللہ بچائے گا. جنازہ اٹھاتے وقت لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، منع فرمائے. الجوہر النیر شرع قدوری، بے روزگار ہو کثرت سے استغفار پڑھے. حافظہ کمزور ہے، طالب علم و سبق یاد کرتا ہو، کچھ دیر بعد ذہن سے نکل جاتا ہے. ایک ہی چیز کا ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جائے. سبق شوق سے پڑھا کرو، توجہ سے پڑھو، حافظہ اچھا ہو جائے گا. اور گناہوں سے توبہ کر لو، گناہ کرنے والے لڑکوں سے، گناہ کی باتوں سے بھی پرہیز کرو. ہمارے عزیز کا آپریشن ہوا ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے. اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، ان کی ٹانگیں محفوظ فرمائے. جنہوں میرے والد محمد عاقل خان کا انتقال ہو گیا، کی بخشش اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ کے والد کی تو بخشش اس لیے ضرور فرمائے کہ یہی نام میرے والد کا بھی ہے، لیکن میرے والد سب خان نہیں کہلاتے، محمد عاقل نام تھا. میرے بھائی ایک مہینے سے غائب ہے، حکومت نے اس کو اٹھایا ہے، اس کے لیے دعا کرے، آمین. محمد وقاص ترجمہ دور عزیز کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، اچھا اس لیے وغیرہ یہ کرتا ہے وہ. الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی، اللہم انا نسالک العفو و العافی فی الدنیا و الآخر، اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. یہ جتنے نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، جن کے مرحومین اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو کاروبار میں پریشان ہے اللہ ان کو خزانے عطا فرمائے، جنہیں دیگر امور میں غم اور ہم ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. حق تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، کونین کی سرخ روی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ